الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى في مقام آخر واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پچھلے ہفتے ہماری ایک یوتھ میں سورہ کہف کی تفسیر کی کلاس ہے, تو اس کلاس کے اندر یہ آیت چل رہی ہے پچھلے ایک دو ہفتوں سے, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کر کہ واصبر نفسک مع الذین, کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے, آپ اپنے آپ کو نتھی کر کے رکھیے, باندھ کر رکھیے, ٹائی یور سیلف اپ مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ, یدعون ربہم, جو پکارتے ہیں اپنے رب کو, بالغدات والعشی, صبح اور شام, یعنی ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں, صبح شام پکارتے ہیں, یریدون وجہ, اللہ تعالی کی اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کا ارادہ کرتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ تعالی کو صبح شام پکارتے ہیں, ولا تعد عیناک عنہم, اور اپنی نگاہوں کو ان کے چہروں کے اوپر سے ہٹائیے نہ, یعنی ان کے اوپر فلی فوکسڈ رہیے, تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یعنی ہٹانے کا مطلب کیا کہ دنیا کی زینت کو حاصل کرنے کی خاطر دنیا کو پریفر کر کے ان لوگوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹائیے, ایسا ہرگز نہ کیجیے گا, ایسا ہرگز نہ کیجیے گا, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور نہیں اطاعت کیجئے گا اس کی کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور جس نے کہ اپنی خواہشات, اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کری, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے, ایسے شخص کی آپ ہرگز اطاعت نہ کیجیے گا جس کا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے اس کے قلب کو اپنی یاد سے غافل کر دیا, یعنی ہماری نافرمانی میں وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم نے اس کے قلب کے اوپر مہر لگا دی, اب اس کا قلب جو کہ اس کی اصل نیچر ہے قلب کی, صلاحیت ہے قلب کی کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے, لیکن نافرمانی کرتے 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 اس کا قلب اتنا ناکارا ہو گیا, اتنا سقیم ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا, اس کے اوپر گناہوں کی ایسی تہ چڑھ گئی کہ اب وہ قلب اپنے رب کو یاد ہی نہیں کر سکتا, یعنی اپنا فنکشن ہی پلے نہیں کر سکتا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, وہ اپنا پرپز آف ایگزسٹنس پورا ہی نہیں کر سکتا, اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتا, تو ایسے شخص کو کہ آپ کبھی بھی اطاعت نہ کیجئے گا. تو کیونکہ وقت کم ہے, ورنہ تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, وہ کسی اور موضوع کے اوپر, کسی اور موقع پر, جو کہ وہ ایک الگ ہی موضوع ہے, انشاءاللہ بیان کریں گے, لیکن ابھی یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ جب ساجد نے اس یوتھ کلاس کے اندر یہ آیت پڑھائی تو اس وقت یہ بتایا کہ یہ اس آیت کا پس منظر یہ تھا کہ کچھ غریب پسماندہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے صحابہ کرام, جن میں تھے کہ سب سے بڑے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر ہر وقت موجود رہتے تھے, ان میں سے اکثر کا کوئی گھر بار ہی نہیں تھا, یہ تو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آ گئے تھے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تو کوئی فیملی نہیں تھی, تو گھر بار کو چھوڑ کر آ گئے تھے, یہ لوگ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چپکے رہتے تھے. تو قریش مکہ کا ایک سردار ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس, آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو غریب اور گندے لوگ ہیں پسماندہ لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے والے لوگ ہیں، ان کی موجودگی سے ہمیں گھن آتی ہے، ہم ان کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتے، تو آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو ہٹا دیا کریں، اور ہمارے لیے نا آپ ایک خاص وقت رکھ دیں تاکہ جس وقت میں آپ صرف ہم جیسے لوگوں کو ٹائم دے سکیں، اور اس طرح کرنے سے آپ کو فائدہ بڑا ہوگا، کیونکہ اگر سردار لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ گئے تو پھر ان کے پیچھے پیچھے ان کی قوم بھی اسلام کی طرف آ جائے گی۔ تو اس نے یہ سجیشن دیا کہ ان لوگوں کو ہٹا دیں، غریب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر آیات نازل ہو گئیں کہ ہرگز ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے گا، بلکہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسے باندھ کر کے رکھیے کہ کبھی بھی کسی ایسے شخص کو ان کے اوپر پریفر نہ کیجئے گا جو کہ دنیا کی زینت کی تمہ رکھتا ہے اور جس کا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کبھی بھی بات نہیں مانیے گا۔ تو اس کے اوپر پھر تھوڑا سا ساجز نے ایکسپلین کیا تھا کلاس کے اندر، کیونکہ بچوں کی کلاس تھی، یوتھ کی کلاس تھی، تو بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑتے ہیں تو ان کے اوپر شروع میں تکالیف آتی ہیں، کچھ پرابلمز آتی ہیں، ان کو کچھ لوگوں کی طرف سے لان تان سننی پڑتی ہے، بری باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن جن لوگوں سے ان کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں وہ لوگ بظاہر بڑے خوش نظر آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایسے نظر آتے ہیں جو کہ سوشلی بیکورڈ ہیں، یعنی جو دین پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوشلی بیکورڈ نظر آتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام تھے، اور جو مخالفین تھے، جو نہ ماننے والے لوگ تھے، وہ سوشلی جو ہے وہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں اور بڑے خوش نظر آتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری ریسورسز ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت ساری آسائشیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ بظاہر جو ہے وہ ہر وقت ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر وقت انٹرٹینمنٹ، ہر وقت فن میں نظر آتے ہیں، ہر وقت خوش نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی خوشی ہوتی ہے یہ دراصل جو ہے وہ حقیقی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دراصل اندر سے یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اندر سے یہ لوگ سکھ ان کے پاس نہیں ہوتا، چین ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسے جو لوگ آپ کے سکولوں کے اندر، آپ کی کلاس کے اندر، آپ کے سرکل کے اندر ایسے لوگ جو آپ کو ملتے ہیں نا، تو آپ ان سے امپریس نہیں ہو جائے گا کہ یہ لوگ تو بڑے خوش رہتے ہیں، یہ لوگ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت فن کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ دین کی خاطر کی وجہ سے جو ہے وہ فن نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک لڑکا ہے اپنی کلاس میں پڑھتا ہے، چھ سکس گریڈ، سیون گریڈ، ایٹ گریڈ کے اندر پڑھتا ہے، اور وہ جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اب وہ اپنی کلاس کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کے ہر قسم کے جوکس نہیں کر سکتا، ہر بات کے اوپر جو ایک بڑا لمبا سا ایک قہقہ لگاتے ہیں اس ایج کے بچے، تو وہ اس طریقے سے قہقہے لگا کر کے ہنس نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، میں ہر چیز، ہر پکچر نہیں دیکھ سکتا، میں ہر تصویر نہیں دیکھ سکتا، میں ہر جگہ نہیں جا سکتا، میں میوزک کانسرٹس کے اندر نہیں جا سکتا، تو یہ جو ہے وہ بڑا بیکورڈ اور بہت ہی اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی پریشان ہوگا، بہت ہی جو ہے وہ گویا کہ فیلنگ لیفٹ آؤٹ۔ تو بچوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ اس طرح سے مت سوچیں، بلکہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ آپ کو بظاہر خوش نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں خوش نہیں ہیں، اصل میں ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت تکلیفوں کا شکار ہوتی ہے اصل میں، لیکن ان کی حقیقت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو بہت زور زور سے ہنستے ہیں نا ہر بات کے اوپر، ہر بات کے اوپر ان کو ایک جوک سوچتا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ ایک جوک جو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دراصل ایک فیک کور اپ ہوتا ہے، یہ ایک فیک کور اپ ہوتا ہے جو کہ ان کے گھروں کے اندر جو برے حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لوگ نا اپنے گھر کے اندر جتنے پریشان ہوتے ہیں اس پریشانی کو باہر آ کر کے کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ان ہنسی مذاق اور ہنسے ٹھٹھوں کے ذریعے سے، حقیقت میں یہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کہہ کر کے میں نے اگلی بات یہ کہی تھی، لیکن اگر کوئی نیک بچہ یا نیک بچی بھی ہے جو کہ اپنی کلاس کے اندر دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور ان گناہوں سے دور رہتا ہے، بچی کے لیے عمومی طور پر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے، جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو وہ پردہ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور پردہ کرنے کی وجہ سے وہ ساری کلاس سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی کلاس کی دوسری اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر کر بھی رہی ہوتی ہیں تو صرف بال کا پردہ کر لیتی ہیں، اسکارف پہن لیتی ہیں، لیکن جیسے شرعی پردہ ہوتا ہے ویسے شرعی پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور غیر محرموں سے بات چیت جو ہے وہ سب کے یہاں چل رہی ہوتی ہے۔ تو جو بچی شرعی پردہ کر رہی ہوتی ہے، یعنی تمام غیر محرموں سے ہٹ کٹ کر کے رہ رہی ہوتی ہے، تو وہ بچی اگر یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہے. جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یریدون وجہ, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہے تھے. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. ٹھیک ہے, تو اگر تو وہ یہ سارے کام, یہ بچہ یا یہ بچی اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر تو ایونچولی ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے, دنیا میں بھی جو ہے وہ ان کو خوشیاں عطا فرمائیں گے. شروع میں تکلیفیں آتی ہیں, لیکن یہ تکلیفیں ٹیمپرری ہوتی ہیں, پرماننٹ نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ بچہ اور یہ بچی جو نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ یریدون وجہ کر کے نہیں گزار رہے, اللہ کی رضا کی خاطر نہیں گزار رہے, تو بھی ان کی زندگی پھر اچھی نہیں ہوگی. ایون دو یہ دنیا یہ دینداری کی زندگی گزار رہے ہیں, لڑکی پردہ کر رہی ہے, لڑکا جو ہے وہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزار رہا ہے, لیکن اگر یہ کام جو ہے اللہ کی خاطر نہیں کر رہے, تو ان کی زندگی کے اندر بھی پریشانیاں ہوں گی, اور یہ بھی جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہوں گے. پردہ کرنے والی بچی اور جو دیندار بچہ ہے, یہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بات کہی تھی کہ یہ بھی ڈپریشن کے شکار ہوں گے. تو اس کے اوپر کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا, جو کہ ایک بہت اچھا سوال تھا, اور یہ سوال سن کر کے مجھے یاد آیا کہ واقعی یہ سوال جو ہے وہ صرف ایک بچے کا نہیں ہے, در حقیقت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت عام ہے ہمارے ہاں. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس بچے کے سوال میں تھی, بہت عام مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بچے کا سوال کیا تھا؟ اس نے سوال یہ کیا کہ میں جو نیکی کا کام کرتی ہوں, میں جو پردہ کرتی ہوں, وہ میں تو اللہ کے لیے کرتی ہوں, میں وہ کام اللہ کے لیے کرتی ہوں, لیکن پھر بھی آئی فیل ڈپریسڈ. تو نا سوال سمجھ میں آیا کہ میں اللہ کے لیے کرتی ہوں لیکن آئی اسٹل فیل ڈپریسڈ. اب یہ سوال جو ہے, اس سوال کو ذرا جواب دے کر کے دیکھیں, اس کا جواب دیں اس بچے کو کہ وہ سیٹسفائی بھی آپ کر سکیں, اس کو کوئی بات سمجھ میں بھی آئے, کوئی تک بھی بنے, کوئی لاجک بھی بنے, اس طریقے سے اس کو جواب دے کر کے دیکھیں. اتنا آسان نہیں ہے سوال کا جواب. کوئی شخص اپنی کیفیت بتا رہا ہے, اب آپ اس کی کیفیت کو چیلنج تو نہیں کر سکتے, کسی کی نیت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ اللہ کے لیے نہیں کرتی, آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ نے اس کا دل کھول کے دیکھا ہے, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ کسی کا دل کھول کر کے دیکھ سکیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے نہیں کرتی, آپ تو کسی اور کے لیے کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ایک مثال ذہن میں آئی, ایک ایگزامپل. بچوں کو سمجھانے کے لیے ویسے بھی ایگزامپلس کی ضرورت پڑتی ہے, اور اتنی آسانی سے ایگزامپلس کے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا. تو ایگزامپل کیا ہے اس کی؟ ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ آپ ایک فیکٹری کے اندر یا دفتر کے اندر یا کالج یونیورسٹی کے اندر کسی کام کرنے والے کو کی مثال, کہ یہ شخص جو ہے نا اس کو 30 دن تک بہت محنت سے کام کرنا پڑتا ہے, اس کو اپنے کام کے اندر بہت زیادہ آورز لگانے پڑتے ہیں, اس کو وقت کے اوپر کھانا کھانے کو بھی نہیں ملتا, کبھی بھوکا رہ کر کے بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے, کبھی اس کو جو ہے وہ اچھی خاصی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. حتیٰ کہ اگر یہ تھوڑا سا پیپل مینجمنٹ کا کام کر رہا ہو, تو جن لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بہت زیادہ اس کو لوگوں کی سننی بھی پڑتی ہے, اور کبھی جو ہے وہ اوپر سے بھی سننی پڑتی ہے اور نیچے کے لوگوں کی جو کوآپریشن نہیں مل رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا کام بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتنی محنت مشقت جو کرتا ہے, تو اس محنت مشقت کرنے کے لیے اس کے پاس کیا انسپریشن ہوتی ہے؟ محنت مشقت کرتا ہے, اس کو کرنے سے جو ہے یہ تھکتا ہے, اس کا بدن تھکتا ہے, اس کی نیند خراب ہوتی ہے, گھر جب پہنچتا ہے تھکا ہارا, صبح 9 to 5 کی جاب ہوتی ہے, لیکن 9 صبح کو پہنچنے کے بعد یہ گھر جو ہے وہ رات کے 9 سے پہلے نہیں آتا, کبھی تو 10 بھی بچ جاتا ہے. ہم نے تو راتیں گزاری ہیں دفتروں کے اندر. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 راتوں سے گھر ہی نہیں گئے, ہم 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ اپنے دفتر کے اندر بیٹھ کے پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹریولنگ کرتے ہیں اپنے گھر بار سے دور, بیوی بچوں سے دور, اور ایک ہفتہ, 2-2 ہفتہ, 3-3 ہفتہ جو ہے وہ کتنا لمبا ٹریول کر کے کہیں کسی ملک جاتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ رہ رہے ہیں, کوئی نہیں پوچھنے والا, کھانے کو بھی صحیح چیز نہیں مل رہی, نیند بھی خراب ہو رہی ہے, جیٹ لیگ بھی اپنا لگا ہوا ہے, لیکن یہ سارے کام وہ کیوں کرتے ہیں اور ڈپریس نہیں ہوتے؟ یہ سارے کام وہ کرتے ہیں اور ڈپریس فیل نہیں کرتے. کیوں نہیں فیل کرتے؟ کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ جب مہینہ ختم ہوگا تو مجھے ایک سیلری ملنے والی ہے, مجھے ایک اس کا ریٹرن ملنے والا ہے, اور اس کے اوپر اگر اس کا باس, اس کا امپلائر اس سے وعدہ کر لے کہ تم اتنی محنت جو کر رہے ہو, تم اتنا اوور ٹائم لگا رہے ہو, اتنی ایفرٹ ڈال رہے ہو, تو میں تمہیں صرف سیلری نہیں دوں گا بلکہ تمہارے اس ایکسٹرا ایفرٹ کی وجہ سے میں تمہیں بونس بھی دوں گا, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ دے کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ ریکگنیشن بھی دوں گا, تمہیں ایک میڈل بھی ملے گا, میڈل آف آنر بھی ملے گا, تمہیں بیسٹ امپلائی آف دا ایئر کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا, اور سارے دوسرے دفتر کے سامنے تمہیں ہم ریکگنیشن دیں گے, تمہاری ہم تعریف کریں گے. اب یہ شخص جو ہے جو یہ ساری محنت کر رہا ہے, اس محنت کی وجہ سے بے شک اس کو تھکن ہو رہی ہے, لیکن اس محنت کی وجہ سے وہ ڈپریس کبھی بھی فیل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اب ڈپریشن کی ڈیفینیشن تو ہم آگے دیکھیں گے جا کر کے, لیکن اس کو سامنے ریوارڈ ملنے والا ہے, اس کو یقین ہے کہ اس کو ریوارڈ ملنے والا ہے, تو یہ شخص اس ریوارڈ کی خاطر سب کچھ کر گزرے گا. اب اس کے اوپر ایک دوسرا سیناریو دیکھیں. دوسرا سیناریو یہ ہے, یہ جو کہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ کا ایکچولی جواب ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں, سونے رب دی خاطر, سونے رب دی خاطر, سونے رب دی محبت دی خاطر, ہیں صحیح بول رہا ہوں پنجابی, صحیح. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, تو اب اس کو بھی سمجھ لیں, یہ دفتر والے اس کو کہیں کہ جی آپ جو 30 دن محنت کر رہے ہیں, تو اس محنت کے بعد جو ہے نا ہم آپ کو کوئی ایکسٹرا سیلری نہیں دیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ کوئی بونس نہیں دیں گے, ہم آپ کو کوئی جو ہے وہ ڈزنی ورلڈ کا ٹکٹ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو جو ہے وہ کوئی گولڈ میڈل نہیں دیں گے, ہم آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں دیں گے, کوئی ریکگنیشن نہیں دیں گے. لیکن جو کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر صاحب ہیں, وہ آپ کو اپنے دفتر میں بلائیں گے, اور دفتر میں بلا کر کے وہ آپ سے ہینڈ شیک کریں گے, اور آپ کو مسکرا کر کے تھینک یو کہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو مسکرا کر کے تھینک یو کہیں گے. تو اب وہ جو بندہ ہے وہ کیا اتنی محنت کرے گا؟ ایک مہینے تک جو اس نے دن رات ایک کر دیے, اور لوگوں کی کڑوی کسیری بھی سنی نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی, کیا وہ یہ سارے کام کرے گا؟ میں نے اس بچے سے یہ سوال کیا, اس نے کہا نہیں, کیوں کرے گا بھائی, مطلب وائی وڈ آئی ڈو سم تھنگ فار دا سی ایو, ایک تھینک یو کی خاطر, آئی نیڈ دی سیلری, مجھے سیلری چاہیے, مجھے ریوارڈ چاہیے, مجھے ڈزنی ورلڈ کا ٹکٹ چاہیے, مجھے گولڈ میڈل چاہیے, مجھے ریکگنیشن چاہیے. یہ سی او صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے تھینک یو میرے کس کام کا بھائی؟ بھائی میں نے کہا بالکل صحیح آپ نے جواب, واقعی آپ نہیں کریں گے, میں ہے نا, اس کو ہم اپنی لینگویج میں اردو میں کریں, تو یہ جو محنت کرنے والا امپلائی ہے نا, یہ سی او کے لیے یریدون وجہ, اس میں جو ہا کی ضمیر آخر میں لگی ہوئی ہے نا, وجہ آخر میں ضمیر لگی ہوئی ہے, پروناؤن لگا ہوا ہے, تو قرآن میں اگر اس کو رکھا جائے تو یہ ضمیر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے, رب کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے. لیکن اگر ہم اس ایگزامپل کے اندر اس ضمیر کو رکھیں تو یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ باس صاحب کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یریدون وجہ یعنی باس کی خوشی کی خاطر, دن رات ایک کر کے محنت کرنا, باس کی خوشی کی خاطر دن رات ایک کر کے محنت کرنا, کیا یہ بندہ کرے گا؟ جواب بالکل ٹھیک تھا اس کا, بچے کا جواب بالکل ٹھیک تھا, نہیں کرے. اور میں نے کہا کہ بالکل میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ چلیں اب ایک اور سیناریو لیتے ہیں. وہ سیناریو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو باس ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, آپ کی کمپنی جو ہے وہ فورچون 500 کے اندر نمبر 1 کمپنی ہے, یا نمبر 5 کمپنی ہے, نمبر 6 کمپنی ہے, ہم نے نمبر 6 کمپنی کے لیے کام کیا ہے, اور اس کا جو باس ہے نا یہ دنیا کا مشہور ترین آدمی ہے, بل گیٹ صاحب ہیں اس کے باس, اور یہ جو باس ہیں انہوں نے اپنی زندگی انتہائی کامیابی کے ساتھ گزاری ہے, ساری دنیا اس کو جانتی ہے اور ساری دنیا اس سے ملاقات کی خواہش مند ہے، اور پھر آپ بھی اپنے دل کے اندر اس کی ملاقات کے خواہش مند ہو جائیں، آپ بھی اس باس کو آئیڈیالائز کرنا شروع ہو جائیں، آپ بھی اس باس کو ایسے ہی اپنا محبوب بنا لیں جیسے کہ ناچ گانے کے شوقین جو ہے وہ مائیکل جیکسن اور میڈونا کو اپنا محبوب بناتے ہیں، آپ بھی اس کو ایسے ہی اپنا محبوب بنا لیں جیسے کرکٹ کے شائقین جو ہیں وہ مشہور ترین کرکٹرز کو اپنا محبوب بناتے ہیں، یا کسی بھی سپورٹس کے اندر، کسی بھی آرٹ کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر جو ٹاپ پہ لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ جیسی محبت کرتے ہیں، تو اب صرف اس شخص کے ساتھ ایک ہینڈ شیک کی خاطر، صرف اس شخص کی ایک تھینک یو کی خاطر، ایک اسمائل کی خاطر، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ صرف 30 دن دن رات ایک کر دیں تو یہ آپ کر دیں گے، یہ آپ کر دیں گے، کیونکہ وہ آپ کا آئیڈیل ہے، وہ آپ کا محبوب ہے، یو لک اپ ٹو دیٹ پرسن۔ لیکن اس کے بغیر آپ یہ کہنا کہ میں باس کے لیے سارا کام کرتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، right؟ کہ میں باس کے لیے سارا کام کرتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ بات کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں یہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں جو نیکی کرتا ہوں میں نیکی اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت دراصل ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت ہوتی کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، اللہ کی محبت کی خاطر کام کرنا، ٹھیک ہے، یا اللہ کے لیے کام کرنا، اس سے بات شروع نہیں ہوتی، اس سے بات شروع نہیں ہوتی، اس پر بات ختم ہوتی ہے، ابتدا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ میں تو جو کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، اس سے ابتدا نہیں ہوتی۔ ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے جنت کے لیے کام کرنا، ریوارڈ کے لیے کام کرنا، کمپنسیشن کی خاطر کام کرنا، کہ جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس وعدے کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا۔ بات اس سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہ جو اللہ کی محبت ہے نا، یہ اللہ کی محبت کا بیج جو ہے وہ تو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، پودا نہیں ہوتا، درخت نہیں ہوتا، تنا نہیں ہوتا اس کا، اس کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہوتی، اس کے اندر سٹرنتھ نہیں ہوتی، صرف بیج ہوتا ہے۔ جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو صرف بیج اس کے دل کے اندر بویا جاتا ہے اللہ کی محبت کا۔ اب اس بیج کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کو آپٹیمم کنڈیشنز کے اندر رکھنا پڑتا ہے، اس کو سوئل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سن کی ریز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد اس میں سے کئی دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے۔ اب اس پودے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پانی دینا ہوتا ہے، اس کی مٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو سن کی لائٹ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے۔ ہماری بلڈنگ میں آپ لوگ آتے ہیں، نیچے کیاریاں بنائی ہوئی ہیں اور بہت اچھی اس کے اندر مٹی لا کر کے ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس کیاری کے اندر جو ہارس ہے اس نے کچھ پودے اگانے کی کوشش کری، نہیں اگ کر کے دیے کوئی بھی پودے، حالانکہ باہر کیا کیاری ہے، اس کے اندر پودے اگائے بڑے زبردست، اس کے اندر سے پھل بھی نکلے، پھول بھی نکلے، سب کچھ نکلا، اندر کی کیاری میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ پانی بھی دے رہا ہے، مٹی بھی موجود ہے، لیکن سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اس کو، تو پودا نہیں بن سکا۔ تو اللہ کی محبت کی جو شدت ہے نا، جو ایمان والوں کے اندر ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ شدت کہاں سے آتی ہے، یہ کب آتی ہے؟ یہ شروع میں نہیں ہوتی ہے، یہ شروع میں نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شروع میں ہی کلیمز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، میں تو جو کرتا ہوں جی وہ تو اللہ کی خاطر کرتا ہوں، میں تو جی کرتی ہوں سونے رب کی خاطر کرتی ہوں، ہے نا بھائی، ایسے کوئی تھوڑی، اپنی زندگی دیکھیں، ظاہر دیکھیں، حرکتیں دیکھیں، اپنے روز و شب دیکھیں، اپنی باتیں دیکھیں، اپنے خیالات اور تفکرات دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کچھ شائبہ نظر آتا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دین کی کچھ جھلک نظر آتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کہہ دینا جو میں کرتا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ فریب ہوتا ہے، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو اطاعت سے آتی ہے، جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی جو محرمات ہوتی ہیں، جن چیزوں کی پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، ان پابندیوں کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے کم از کم، تب اس کے اندر محبت اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہے، تب یہ جو بیج ہے اللہ کی محبت کا یہ پھٹتا ہے، پھر اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے، آہستہ 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 یہ تناور درخت بنتا ہے، ایسے نہیں بن جاتا۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں نا، ان لوگوں نے بہت پابندیاں برداشت کری تھیں، ان لوگوں نے بڑی سختیاں برداشت کری تھیں، انہوں نے بہت چیزیں صحیح تھیں اپنی زندگی کے اندر، انہوں نے اطاعت کے اندر زندگی گزاری تھی، تو ان کے اندر پھر اللہ کی محبت پیدا ہوئی تھی، پھر یہ جو کام کرتے تھے وہ سارا کا سارا اللہ کی خاطر ہوتا تھا۔ ہم یہ کوئی تھوڑی کلیم کر سکتے ہیں کہ جی میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کی خاطر کرتا ہوں، تو یہ تو ایسی ہو گیا نا کہ جی میں جو کرتا ہوں باس کی خاطر کرتا ہوں، اگرچہ کہ باس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آئی ڈونٹ لک اپ ٹو دا باس، آئی ڈونٹ فیل دیٹ ہی از مائی آئیڈیل، آئی ڈونٹ فیل دیٹ آئی کین گیو اپ اینی تھنگ ان مائی لائف فار مائی باس، کوئی اس قسم کا تعلق نہیں، کوئی اس قسم کا رشتہ نہیں، بس ایسی ہی میں اللہ کی خاطر، میں اللہ کی خاطر۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے بہت بنیادی تعلق ہے، اس لیے کہ نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پابندیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی پابندیاں ہیں نا، اصل میں دین یہ ہے، دین جو ہے وہ پابندیوں کا نام ہے، اس دنیا کے اندر پابندی کی تم زندگی گزارو، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پابندی تمہارے اوپر سے اٹھا لیں گے، اس یقین کے اوپر، اس وعدے کے اوپر اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ اور یہ پابندیاں جو ہوتی ہیں، یہ پابندیاں بھی بظاہر پابندیاں ہوتی ہیں، اصل میں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج ہی میں یہ جو ڈپریشن کا موضوع ابھی آگے آئے گا اس کے بارے میں جو پڑھا تھا، تو لکھا ہوا تھا انہوں نے امریکن انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ والوں نے کیا لکھا ہوا تھا کہ ون آف دا کازز آف ڈپریشن از ڈرنکنگ، شراب جو پیتے ہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن کاز ہوتا ہے، کیونکہ شراب جو ہے اٹ از ون آف دا ڈپریسنس، جب انسان شراب پیتا ہے تو یہ ڈپریشن کاز کرتا ہے اس کے اندر، جس کو کہ میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ تو جب دین اسلام نے آپ کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ شراب نہ پئیں، تو یہ پابندی ہمارے خلاف ہے کہ ہمارے حق میں، ہم ڈپریشن سے بچ رہے ہیں، ہم کتنی بیماریاں ہیں جس کی جو کہ شراب کی وجہ سے ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہمارے گھر ٹوٹتے ہیں شراب میں، جس بندے کو جو بندہ دھت ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا وہ کیا بات کر رہا ہے، شراب میں اس نے کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی نا شراب کے نشے کے اندر، گھر ٹوٹ جائے گا نا، اولادیں جو ہے وہ بن ماں باپ کی زندگی گزاریں گے نا، یا کم از کم ایک کے ساتھ زندگی گزاریں گی، دوسرا ان کو نہیں اویلیبل ہوگا، کتنی زندگیاں تباہ ہوئی شراب کی وجہ سے، کتنے قتل ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو نمبر ون کاز آف ڈیتھ ہے، نمبر ون، نمبر ٹو کو بعد میں بتاؤں گا، نمبر ون ٹریفک ایکسیڈنٹس، اور یہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کب ہوتے ہیں، جب ویکینڈ کے اوپر لوگ شراب پی کر کے اپنی پارٹی سے نکلتے ہیں نا، وہ ٹائم ہوتا ہے سیٹرڈے مارننگ کا ٹائم، جب سیٹرڈے نائٹ انہوں نے شراب کی پارٹیوں میں گزاری ہوتی ہے، پھر وہ نکل کے باہر نکلتے ہیں، تو اس وقت سب سے زیادہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایک سال میں اتنے امریکی مرتے ہیں جتنے پورے ویتنام وار کے اندر نہیں مرے، ایک سال میں مر جاتے ہیں ان ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، اور یہ ٹائم جو ہے وہ امریکہ کے اندر سب سے خطرناک ٹائم سمجھا جاتا ہے سڑک کے اوپر آنے کے لیے شراب کی وجہ سے۔ تو شریعت نے شراب کی پابندی لگائی کس کی خاطر، کس کا بھلا ہے اس کے اندر، پابندی تو وہ ہے، آپ فن تو نہیں کر سکتے جیسے کہ شراب میں دھت ہو کر کے لوگ فن کرتے ہیں، شراب کی پارٹیز کے اندر جا کر کے ہر چیز پیتے ہیں، فن تو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کا، لیکن اس کا نقصان کس کو پہنچتا ہے، بندے کو خود پہنچتا ہے، اس کے گھر والوں کو پہنچتا ہے، اس کی سوسائٹی کے لوگوں کو پہنچتا ہے۔ تو نمبر ون کاز آف ڈیتھ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، نمبر ٹو کاز آف ڈیتھ ڈپریشن کی وجہ سے سوئسائڈ، یہ امریکہ کے اندر نمبر ٹو کاز آف ڈیتھ۔ تو یہ جو پھر بات ہوئی، امید ہے کہ پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو ہم کہتے پھرتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر، اس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی خاطر جو ہے نا یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا بیج بونے سے خالی۔ پہلی بات تو آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ بیج بھی ہے کہ نہیں ہے وہ اوپر ہی سے بول رہے ہوتے ہیں، اندر بیج بھی رہ گیا ایمان کا کہ نہیں رہ گیا، جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو ایمان ضائع کرنے والی حرکتیں ہیں. آج تو شاید بیج ہی نہیں ہوتا پھر بھی اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں سونے رب دی خاطر. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات کے اوپر چلتے ہیں. جو بچے کا سوال تھا کہ آئی فیل ڈپریسڈ، جب میں نیکی کا کام اللہ کی خاطر کرتی ہوں پھر بھی آئی فیل ڈپریسڈ، تو اس کا جواب بھی سن لیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ لفظ ڈپریشن سے آپ کی مراد کیا ہے، لفظ ڈپریشن سے مراد کیا ہے. بیکاز لفظ ایک ہوتا ہے، اس کا ڈکشنری کا معنی الگ ہوتا ہے، اس کا اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ایک اصطلاح میں ایک فیلڈ کے اندر اس کا الگ معنی ہو رہا ہوتا ہے، دوسری فیلڈ کے اندر اس کا ایک الگ معنی لیا جا رہا ہوتا ہے. تو بھائی اصطلاحی معنی کی بات کر رہے ہیں کہ لغوی معنی کی بات کر رہے ہیں، لٹرل ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں. تو اب اس کو سن لیں کہ ڈپریشن کے جو ہے نا بڑے معنی ہیں، جو لفظ ڈپریشن ہے اس کے بڑے معنی بتائے جا سکتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے جو کہ میڈیکل ڈاکٹرز ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میڈیکل سائنس کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاح میں ڈپریشن کی کیا میننگ ہوتے ہیں یہ بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، امریکن انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اور بھی نہ جانے بہت ساری ویب سائٹ ہیں، سب کی تقریباً ایک ہی ڈیفینیشن ہے اس کی. کیا فرماتے ہیں یہ لوگ کہ جو ڈپریشن ہے نا یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور اس کی جو سائنز ہوتے ہیں بندے کے اندر وہ سائنز جو ہے کہتے ہیں سیڈنس، ٹھیک ہے نا، ایک بہت ہی غم کی سی کیفیت ہوتی ہے. اب یہ غم آگے ڈیفائن بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ غم نہیں ہوتا جو کہ کسی بلوڈ کے موت کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کو گریف جو ہوتا ہے یہ وہ والا غم نہیں ہوتا، ایک الگ ہی غم قسم غم کی کیفیت ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ اوورلیپ بھی کر جاتی ہیں کہ اس کی موت کی وجہ سے بھی ڈپریشن، یہ دونوں چیزیں اوورلیپ ہو گئیں، لیکن عموماً جو ہوتا ہے موت شوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ سیڈنس کی فیلنگ اندر سے خالی ایمپٹینس کی فیلنگ ہوتی ہے، بالکل ہی بندہ جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، دنیا کے اندر کوئی اس کی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ موٹیویشن نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں فیل ہوتی ایکٹیویٹیز کے اندر، جیسے کہ دین کے اندر اعمال کرنے کی کوئی موٹیویشن نہیں رہتی. اسی طرح دنیا کے اندر بھی جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں نا، تو جو اس طرح کے ڈپریسڈ ہوتے ہیں دنیا کے کام کرنے کی بھی ان کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں رہتی ہے، انرجی نہیں ہوتی ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کو کاموں کے اندر، پریشر ان کا ختم ہو جاتا ہے ہر قسم کی ایکٹیویٹی سے، چاہے گھر والوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے شوہر بیوی کے آپس کی ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے جس قسم کی بھی ایکٹیویٹیز ہوں، ڈپریشن کی وجہ سے ان کا پریشر بھی ختم ہو جاتا ہے، فٹیگ سے فیل کرتے ہیں، تھکے تھکے فیل کرتے ہیں، تھکے ہوئے، سر میں درد ہو رہا ہے اور کوئی فزیکل کاز سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں سر میں درد ہو رہا ہے. ڈائجسٹو پرابلم بھی لکھی ہوئی تھیں کہ کوئی فزیکل کاز سمجھ میں نہیں آتی لیکن پیٹ خراب ہے، بہت زیادہ باتھ روم پیٹ کے اندر مروڑ اٹھ رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں جب کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے ہمارے اوپر. گلٹ کی فیلنگ ہوتی ہے اور ورڈ لیسنس کی فیلنگ ہوتی ہے، یعنی اپنی کوئی وقت نظر نہیں آتی. اس ساری کی ساری جو ڈیفینیشن ہے نا، جو کہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں، اگر ہم دین اسلام کی ٹرمینالوجی کے اندر اس کو ایکسپلین کریں، ایک ورڈ سے یہ چیز ایکسپلین ہو سکتی، ایک ورڈ سے، اس کو کہتے ہیں مایوسی کی کیفیت. مایوس، شیطان جو ہے وہ دو طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے مایوسی کا راستہ ہو. تو یہ ہے میڈیکل سائنس کی ٹرمینالوجی کے اندر ڈپریشن کی ڈیفینیشن. اب جو سوال کرنے والے نے سوال کیا، اور یہ جو سوال ہے یہ صرف اس ایک سوال کرنے والے کی طرف سے نہیں بلکہ یہ عام طور پر یہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیفیت جو ہے کہ نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا، نیکی کے کاموں سے دل گھبراتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے نیکی کا کام. اس کے اوپر بھی قرآن عظیم الشان ہمیں پہلے سے بات بتا چکا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، یعنی جمے رہنے کے ساتھ نیکی کے اوپر اور گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرو، اور نماز کے ساتھ، نماز سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ نماز جو ہوتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہترین فارم جو ہے وہ نماز ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین، یہ جو نماز ہے یہ بہت بھاری ہے یہ بہت کبیر چیز ہے، بہت بوجھ والی چیز ہوتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ خشیت رکھتے ہیں، خاشعین، ڈرنے والوں کے علاوہ ہر ایک کے لیے یہ بوجھ ہے۔ تو نماز کی ایک مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتا دی، نیکی کرنا بوجھ لگتا ہے، مصیبت لگتی ہے۔ نماز کو کیوں خاص طور پہ بیان فرمایا؟ مفسرین نے اس کی وجہ بھی لکھی، اور وجہ کیا ہے؟ دراصل یہی حقیقت ہے، وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر جا کر کے وہ ساری چیزیں جو نماز کے باہر حلال ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، نماز کے اندر وہ ساری ناجائز ہو جاتی ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنا جائز ہے، حرام تو نہیں ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ بات چیت کرنا، اپنی ماں سے بات کرنا، اپنے باپ سے بات کرنا، اولاد سے بات کرنا کوئی حرام چیز ہے؟ نماز کے اندر حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا حلال چیزیں، یہ کوئی حرام چیز ہے؟ بالکل حرام چیز نہیں ہے، حلال چیز ہے۔ نماز کے اندر نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ آپ پی سکتے ہیں۔ تو پھر کیا چیز نماز کو بھاری بنا دیتی ہے؟ پابندیاں، پابندیاں بھاری بنا دیتی ہیں سوائے خاشعین کے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ میں کام تو اللہ کی خاطر کرتی ہوں لیکن ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں، تو یہ ڈپریشن جو ہے نا یہ میڈیکل سائنس والا ڈپریشن نہیں ہے۔ یہ کس ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس بوجھ کی بات ہو رہی ہے، بوجھل طبیعت، نیکی کرنا مشکل لگتا ہے، نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا، بہت اپنے آپ کو دبا کر کے نیکی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے نماز کے اندر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جی نہیں چاہتا، لوگوں کے کہنے کے اوپر نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں میں تو جی نماز کے اندر بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہوں تو اس کا مطلب یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے وقت پر تو یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ نہیں بھائی، نماز از ناٹ دی اونلی تھنگ، نماز تو ایک مثال ہے۔ دوسری مثال بھی سن لیں، پابندیوں کی مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا، دنیا پوری کی پوری دنیا، کیا مطلب؟ دنیا کی زندگی، پوری کی پوری دنیا کی زندگی، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ پوری کی پوری دنیا کی زندگی ایمان والے کے لیے پابندیوں والی جگہ ہے۔ سجن کہتے ہیں قید خانے کو، قید خانے کے اندر انسان اپنی مرضی سے کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، نماز بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کو اجازت نہ ملے، کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کو اجازت نہ ملے، اشاروں سے نماز پڑھنی پڑتی ہے اگر کسی ایسے پرزن میں چلے جائیں۔ تو پوری کی پوری دنیا کی زندگی پابندیوں کی جگہ ہے ایمان والے کے لیے، اور کافر کے لیے جگہ ہے فن کی، انٹرٹینمنٹ کی، یہ تو کافر کے لیے انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، جنت، باغیچہ، باغ جس میں لوگ تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مومن کے لیے کوئی تھوڑی ہے تفریح کی جگہ، مومن تو تفریح کرتا ہے وہ بھی پابندیوں کے ساتھ، حرام چیز کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جگہ جا نہیں سکتا، جگہ دیکھ نہیں سکتا، حرام چیز سن نہیں سکتا، حرام چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، حرام چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتنی پابندیاں اس دنیا کے اندر ایمان والے کے لیے۔ تو مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ دراصل ہمارا اپنے پروردگار سے کوئی تعلق ہے نہیں ٹو بگن وتھ۔ دوسرا یہ کہ جنت کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یقین دہانیاں کرواتے ہیں قرآن کے اندر، ہم قرآن سے انگیج نہیں ہو رہے ہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن کے اندر جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، بار بار، لیکن اگر قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو پھر یہ یاد دہانیاں ہمیں جنت کی سیر کروائیں گی، پھر ہمارے لیے موٹیویشن بنے گی کہ ہاں جو میں پابندیاں برداشت کر رہا ہوں یہاں پر، تو ان پابندیوں کی وجہ سے میرا جسم تھک رہا ہے، میرا مائنڈ ڈپریشن کا شکار نہیں ہو رہا، میں نہ اس میڈیکل ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں، اور نہ میں جو ہے وہ ہماری اپنی زبان میں جو ہم لفظ ڈپریشن جس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ میں اس ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں جو کہ اصل میں دل کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، جو کہ اصل میں ایک بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے، ایک بے سکونی والی کیفیت ہوتی ہے۔ شریعت کی پابندیاں جو ہے وہ بہت بڑی لگتی ہیں، بہت بھاری لگتی ہیں، اور جو کافروں کا طرز زندگی ہوتا ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، ہم ان کی جیسے بننا چاہتے ہیں۔ وہ مارے باندھے جو ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ مارے باندھے ہم سوشل پریشرز کی وجہ سے یا تو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، دادا دادی کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے لارجر فیملی میں کسی اور بندے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد ہم کسی اور دنیاوی فائدے کے لیے بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کسی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جس کو کہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں وہم کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے. یا اگر ایسا کر لیا تو مصیبت آ جائے گی، تو ایسا نہ کرو. اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ کام، ہم جنت کی خاطر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی آنے والی دنیا کی مصیبت کو اوائڈ کرنے کے لیے بچ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اعمال کی قبولیت کے لیے کلیئر شرطیں لکھی ہوئی ہیں، کلیئر شرطیں کہ وہ عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو. میننگ یہ کہ جب تک آپ اللہ کی محبت کے اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں، وہ اعمال آپ کر رہے ہیں جنت کی خاطر، کیونکہ جنت بھی وہی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود بلاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا حکم ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں جنت کی طرف. تو جنت کو کوئی چھوٹی چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں تجھے جنت کے لیے، میں تو جنت کے سردار کے لیے کرتا ہوں. بھائی آپ اس لیول پہ جب پہنچیں گے نا، پھر بات کیجیے گا یہ والی. ابھی ذرا اپنی زندگی کو تو کچھ ٹھیک کریں نا، کچھ ظاہر کو تو ٹھیک کریں، باطن تو بعد میں جا کے ٹھیک ہوگا. کچھ ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں نا، کچھ سوئل کا تو انتظام کریں، کچھ سن لائٹ کا تو انتظام کریں، کچھ پانی کا تو انتظام کریں، تاکہ اس بیج کے اندر سے کچھ پودا بھی تو نکلے. اور اس کی حفاظت کے لیے جو آئے دن نت نئے فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں سے حفاظت کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. ایسی کوئی تھوڑی ہر بیج میں سے پودا تو نہیں نکل آتا. کتنے بیج ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، کوئی پودا شودا ان کے اندر سے نہیں نکلتا. تو خالی بیج ہو جانے کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھ جانا کہ جی پودا ہی نکلے گا اور میں تو اللہ تعالی کی محبت میں سرشار ہو جاؤں گا، اس کی حفاظت کریں گے تو پھر جا کے سرشار ہوں گے نا. تو یہ جو جنت کے لیے کام کرنا ہے، دراصل ہمارے لیول کے لوگوں کے لیے یہی ہے حقیقت. تو ہم جنت سے اپنی واقفیت بڑھائیں. جنت ہے کیا چیز، جہنم ہے کیا چیز، یہ صحابہ کرام جنت کی شوق میں عمل کرتے تھے اور جہنم کے خوف سے گناہوں سے بچتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالی کی محبت ملتی تھی. تو جنت کا شوق اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ہرقل روم کو خط لکھا تو انہوں نے لکھا ان معی قوم، کہ میرے ساتھ ایک قوم ہے، یحبون الموت، جو موت سے ایسے محبت کرتی ہے، کما تحبون الخمرہ، جیسے تم لوگ شراب کے پیالے سے محبت کرتے ہو. میرے ساتھ وہ قوم ہے، ذرا تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں تمہاری طرف، ہمیں مرنے ورنے کا کوئی خوف نہیں ہے، ہم آ رہے ہیں تمہاری طرف، ہم تمہاری طرح شراب کے رسیا نہیں ہیں، ہم تمہاری طرح پورنوگرافی کے رسیا نہیں ہیں. ہماری راتیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کے ذکر میں گزرتی ہیں، ہمارے دن جو ہیں وہ گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتے ہیں. ہم لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب اپنے محبوب سے جا کر کے ملاقات کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی شدید محبت تھی کہ صحابہ کرام اس دن کا انتظار کرتے تھے کب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے ملیں گے. اس دنیا سے جان چھوٹے گی ہماری، اس دنیا کی مصیبت ختم ہوگی ہمارے اوپر سے. تو اس وجہ سے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرتا ہے نا، میں تو بس اللہ ہی کے لیے کام کرتا ہوں، اور خواتین اور بھی آگے بڑھ کر کے، میں تو بس صرف اللہ ہی کے لیے کام کرتی ہوں. تو بھائی اس کے پیچھے کچھ حقیقت ہے، کچھ اس کے پیچھے ہونا چاہیے. تو اس مثال کو ہم یاد رکھیں کہ باس کے لیے کام کرنا صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب باس کے ساتھ تعلق ہو، جب باس کو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ لک اپ کرتے ہو، باس آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز بن جائے، تب تو آپ ساری تکالیف باس کے لیے برداشت کر لیں گے. لیکن جب باس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، باس کی اطاعت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، باس کی لگائی ہوئی پابندیاں جو ہے وہ آپ کو زہر لگتی ہیں، آپ کو بوجھ لگتی ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ جی میں تو باس کے لیے سارا کام کرتا ہوں، تو بھائی یہ تو جھوٹ کے علاوہ اور کیا کہلایا جائے گا. لیکن جھوٹ اصل میں یہ اس وجہ سے بن گیا ہے کیونکہ ہم اس ٹرم کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ جو اولیاء اللہ کی کتابیں ہیں نا، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے اولیاء اللہ کی کتابوں کو، لیکن کہتے ہیں نا ہمارے مشائخ کہ یہ جو عوام الناس ہوتے ہیں نا، یہ کتابیں پڑھ کے نا بڑی آسانی سے بہک جاتے ہیں، بڑی آسانی سے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایون اولیاء اللہ کی کتابوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. جبھی ہر کتاب کو جو ہے وہ استاد کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر کے ہی پڑھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں. نگرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا اصلاحی تعلق ہو کہ وہ آپ کو آپ کے سوال پوچھنے کے اوپر آپ کو سمجھا سکے کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا مطلب اصل میں کیا ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اصل میں کیا ہے. ایسا تعلق ہوتا ہے نا تو پھر کتاب پڑھنا فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس تعلق کے بغیر جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ میں سے کچھ کی مجلس کے اندر بتایا تھا، قرآن پڑھ کر کے بھی ایتھیس بن جاتے ہیں. تو اولیاء اللہ کا جو واقعات والی کتاب ہوتی ہے وہ قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے؟ جب قرآن پڑھ کے ایتھیس بن جاتے ہیں، قرآن کو حتیٰ کہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کے بعد ایتھیس بن جاتے ہیں. ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں اس وقت، قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کے نتیجے میں ایتھیس بن گیا کوئی بندہ. کیسے بن گیا بھائی؟ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے، اللہ کی کتاب کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہا تھا، کیسے ایتھیس بن گیا؟ کیونکہ اساتذہ، علماء، مشائخ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، خود سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اولیاء اللہ کی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر محبت الہی کے واقعات ہوتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ ہم امیڈیٹلی نا ان کو پڑھ کر کے جم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کیفیات کے اوپر، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کیفیات حاصل کری ہیں انہوں نے قربانیاں دے کے حاصل کری ہیں، انہوں نے پابندیاں برداشت کر کے حاصل کری ہیں، انہوں نے عبادتیں اللہ کا ذکر کر کے حاصل کیا ہے، گناہوں سے بچ کے ہی کیفیت حاصل کری ہے، اور جب حاصل کر لی کتاب لکھنے بیٹھے انہوں نے لکھ دی اپنی کیفیات. تو یہ تو ان کی الٹیمیٹ کیفیت ہے جو کہ آپ کتاب میں پڑھ رہے ہیں. آپ تو ابھی بالکل ہی جو ہے وہ ابتدا کے اندر ہے، یا آپ نے ابھی تک ابتدا ہی نہیں کری. اب وہ جو الٹیمیٹ کیفیت ہے اس کو آپ اپنے اوپر ایک دم سے منتبت کرنے کی جب کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ میں تو اللہ کی خاطر ہی کرتا ہوں، حالانکہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اصل چیز جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. جب تک ہم بات کی حقیقت کو نہ سمجھیں تو ہم ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ مغالطہ جو ہے نا وہ ہمیں پورے دین سے بدگمان کر سکتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تفسیر پڑھانے والا یہ کہہ رہا ہو کہ جی اگر آپ اللہ کی خاطر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ ڈپریس ہو جائیں گے، تو آگے سے سوال یہی آتا ہے کہ جی میں تو اللہ ہی کی خاطر کرتا ہوں، پھر میں کیوں ڈپریس ہوتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان بولنے والے کو کچھ پتا نہیں ہے یہ کیا بول رہے ہیں، یا یہ کہ اس دین سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، مجھے تو ڈپریشن ہی ملتی ہے اس دین سے، مجھے تو اس دین سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. چھوڑو بھائی، اچھا یہ میری دوستیں جو ہے نا وہ مجھے اچھا وہ تفریح کے کاموں کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، تو مجھے جو ہے وہ ان دوستوں کے ساتھ تفریح کرنی چاہیے. ہاں میں خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں گی، دوستیں میری چاہے کیسی بھی ہوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں گی. اسی وجہ سے پھر ہمیں اس بات پر بھی مغالطہ ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اقاب ہمارے مشائخ نے جو فرمایا کہ بھائی جو برا دوست ہوتا ہے تو وہ سانپ سے بھی برا، اور برا دوست جو ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی برا. تو اس کے اوپر بھی کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، سوال پہ ذرا غور کریں، اس کے اوپر بھی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ برا دوست آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو بدگمانی ہوئی ہے نا بھائی، آپ کسی کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنا برا کہ وہ سانپ سے بھی زیادہ برا، اور اس سے بھی زیادہ برا، آپ اس سے بھی زیادہ بڑی بدگمانی کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شیطان سے بھی زیادہ برا. ٹھیک ہے، تو بدگمانی تو حرام ہوتی ہے، بدگمانی تو بری چیز ہوتی ہے، تو بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے. کتنا اچھا سوال ہے، ذرا غور کرنا نا سوال کے اوپر، کتنا اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ہر بندے کے بارے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے نا کہ اچھا گمان رکھو. تو جو آپ نے برے دوست بنائے ہوئے ہیں، جن کو کہ یہ مولوی لوگ برا کہہ رہے ہیں یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ برا کہہ کے چلے گئے، رائٹ، تو ہمیں تو کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو امام غزالی کیا کہہ کے چلے گئے، بدگمانی میں مبتلا کر کے چلے گئے ہمیں، ہے نا، کیونکہ ہمیں تو خوشگوانی کرنی چاہیے سب لوگوں کے سامنے. تو اب اس کا جواب آپ ہی دیجئے گا، ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا بیان کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. دعا کے لیے سبحان ربی العالی الرحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوچھی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹھی بوٹھی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس چھوٹی سی مختصر سی دنیا کی زندگی میں جو آپ نے تھوڑی سی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں جو کہ دراصل ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں، ہمیں اپنے نقصان سے بچانے کے لیے ہیں، اے اللہ ان پابندیوں میں اس تھوڑی سی زندگی کو گزار دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو آپ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اے اللہ اس کے اوپر اپنے سر تسلیم کو خم کر دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر راضی نہیں ہیں، اے اللہ یقیناً یہ ہمارے اپنے نفس کی مکاری ہے، اے اللہ یقیناً یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں پر اے اللہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ گناہوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تو نے جتنی بھی جو اپنے شرعی احکامات دیے ہیں اور تکوینی معاملات فرمائے ہیں اے اللہ ان سب کے اوپر راضی اور خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اے اللہ قلب کا اطمینان عطا فرما، اے اللہ روح کا سکون نصیب فرما، اے اللہ سجنوں کا سرور نصیب فرما، اے اللہ طاعات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مناجات کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی بندگی والی زندگی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے بچ کر زندگی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کو کفر اور کافری سے نفرت ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے دل کے اندر کفر اور کافری سے نفرت شدیدہ عطا فرما، اے اللہ گناہ سے نفرت شدیدہ عطا فرما، اے اللہ جو تیرے ایمان والے بندے ہیں، اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں، اے اللہ اس دین کی محنت کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ جن کو آپ سے محبت ہے اے اللہ ان کی محبت نصیب فرما، اور اے اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ تو ان کے حالات سے ہم سے زیادہ واقف ہے، اے اللہ تو ان کے حالات کو بہتر بنانے کی مکمل قدرت رکھتا ہے، اے اللہ ان کے حالات کو بہتر بنا، اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ظاہری ہو یا باطنی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہم سبھی روحانی مریض ہیں، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے اے اللہ ان کی محبت کو، اے اللہ ان کے بدلے اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی اے اللہ آخرت کی فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دنیا کی فکروں کو اپنی رحمت سے دور فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں کو آسان فرما، اے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی عزتیں عطا فرما، آخرت کی زندگی میں بھی عزتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.